السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے بیان کیا. ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں ہمیں علی بن مسہر نے بیان کیا اور حفص بن غیاث نے بیان کیا. ان دونوں نے برید بن عبداللہ سے اور برید بن عبداللہ نے ابو بردہ سے اور ابو بردہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آ جاتا، اقبل علی جلسائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے، فقال، اور فرماتے: اشفعو، سفارش کیا کرو، فلتؤجروا، تمہیں اجر دیا جائے گا، وليقضي الله على لسان نبيه ما احب، اور اللہ عزوجلال جو پسند فرمائیں گے اسی چیز کو اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری فرما دیں گے. اللہ عزوجلال اپنے پیغمبر کی زبان پر وہی فیصلہ فرما دیں گے جو اللہ عزوجلال کو پسند ہوگا. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری میں 6027 اور صحیح مسلم 2627 کے تحت ہے، اور یہ روایت السنن الکبریٰ میں بھی موجود ہے 16456. اسی طرح شعب الایمان میں 7612، اور یہ روایت مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے 7296، اور یہ روایت مسند امام احمد میں بھی ہے جس کا والیوم نمبر 4 ہے اور پیج نمبر 413، اور یہ روایت مسند البزار میں بھی ہے والیوم نمبر 1 پیج نمبر 478. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت اسلامیہ کو ایک خوبصورت اصول سمجھایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آ جائے، جب بھی کوئی حاجت مند آپ کے پاس آ جائے، اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں، آپ کے پاس طاقت و استطاعت نہیں ہے، تو اس کی سفارش کر دیا کرو. اچھی سفارش، اس کے متعلق کسی کو بتا دیا کرو. آپ کا بتا دینا اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا ہو جانا، جس طرح خیر خواہی کرنے والے کو اجر ملے گا، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، تو خیر خواہی کی دلالت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا خیر خواہی کرنے والے کو اجر ملتا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سفارش جو جائز ہو وہ کرنی چاہیے، اور سفارش کا معنی یہ ہے طلب الخیر للغیر، کسی دوسرے کے لیے خیر کو طلب کرنا. دنیا کے اندر ضرورت مند، حاجت مند اور جن کو کسی چیز کی ضرورت ہو، نظام ایسا ترتیب دیا جا چکا ہے کہ ہر ایک کی تو استطاعت نہیں کہ وہ حاکم وقت تک پہنچ سکے، اور نہ ہی ہر ایک کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود وہاں جا کے اپنی مراد پیش کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، کان لا یحتجب عن الناس، اس لیے وہ ہستی اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹیں نہیں رکھتی تھی۔ کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا معافی ضمیر بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ہرڈلز نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسے بیریئرز لگائے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی پہنچ نہ سکے، اور نہ ہی اس وقت یہ ہٹو بچوں کی باتیں ہوتی کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور لوگوں کو دھکیلا جاتا اور لوگوں کو دھکے مارے جائیں۔ یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، اس لیے جو بھی چاہتا وہ اللہ عز و جلال کے محبوب کے پاس پہنچتا اور اپنی ضرورت اور حاجت کو پیش کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد بھی فرماتے اور لوگوں کو بھی مدد پر ابھارتے اور رغبت دلاتے۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ نظام اسلام چونکہ یہ عالمی نظام ہے اور اللہ عز و جلال نے اس نظام کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ کے لیے سب سے بہترین نظام نظام اسلام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلا دی، اور وہ توجہ کیا ہے؟ آپ خود بھی کسی کی سفارش کر دیا کرو، ہوگا کیا؟ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اسے کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا، لیکن تمہیں اجر ضرور مل جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا ہے، من یشفع شفاعت حسن یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرتا ہے اچھی سفارش کرنے والے کو بھی اجر مل جاتا ہے، ومن یشفع شفاعت سیئہ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرتا ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو ذمہ داری ہے اس انسان کی جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سفارش کر سکتا ہے، تو اسے اس صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اور بلا شبہ ہر حکمران کے حاشیہ بردار ہوتے ہیں اور ان کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی حکمران کے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے اچھے ہوں تو ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی سفارش کریں گے، اور نصیحت جو اس کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ایسی ہوگی جس سے امت کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ برے ہوں تو حقیقت میں یہ برائی جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے، جس کے نتیجے میں حاکم وقت کے فیصلوں پہ بھی اس کا اثر آتا ہے، وہ کبھی تو ظلم کو مزین کر کے بطور مشورہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی برائی کی بات کو حاکم کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، نتیجتاً نفاذ بھی حاکم وقت ایسی ہی چیزوں کا کرتا ہے جو اس نے سنا اور جو اس نے مشورہ کیا اور جیسی اس کی حاشیہ نشی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اراد اللہ بعبده الخیر جعل له وزیر صدق، اللہ عز و جلال جب کسی کو پسند فرماتے ہیں تو اس کے وزراء، اس کے مشیر اچھے بناتے ہیں۔ یہ مشیر کا اچھا ہونا یہ اللہ عز و جلال کی طرف سے انعام ہے، اور ساتھ مشیران کی صلاحیتوں کو بھی واضح کر دیا کہ اچھا وزیر اور اچھا مشیر کون ہوتا ہے۔ انسیہ ذکرہ، اگر حکمران اور ذمہ دار بھول جاتا ہے تو نیک وزیر کی نشانی ہے وہ ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یاد دلا دیتا ہے۔ وَإِن ذَكَّرَهُ أَعَانَهُ، صرف یاد ہی نہیں دلاتا بلکہ اس کی بہتری کے لیے مددگار بن کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت اچھے وزیر کی یہ ہے، جہاں وہ کسی نقص کی نشاندہی کرتا ہے پھر اسے ختم کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کے مشورے دیتا ہے، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، اور اسے مینٹلی پرپیئر کرتا ہے۔ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس میں امت کی خیر ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ۔ اور پانچویں اس کی خصوصیت یہ ہے، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر برائی کی کوئی ایسی بات ہو تو وہ ادب، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس برائی سے حاکم وقت کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ, اور اللہ عز و جلال جب کسی سے راضی نہیں ہوتے, جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ السُّوءِ, اس کے وزیر جو ہوتے ہیں وہ انتہائی برے بنا دیتے ہیں. برے وزیروں کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ اِن نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ, اگر حاکم وقت اور ذمہ دار بھول جاتا ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں بلکہ اس کی غلطی کو بھی صحیح کہتے ہیں, یا اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر میں نے بتا دیا تو ہو سکتا ہے میں اپنی چیئر بھی اپنے سے دور کر بیٹھوں, مجھے تو آخر کوئی عہدہ ملا ہوا ہے نا. وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ, اور اگر کہیں ان کی زبان میں قوت آ ہی جائے اور وہ کہہ دیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا, تو مدد کے لیے نہیں بتاتے, برائی کو دور کرنے کے لیے, عار دلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ کے عہد میں یہ ہو رہا ہے, آپ کے زیر سرپرستی یہ ہو رہا ہے. وہ عار اور تانا دیتے ہیں, تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں, مدد کے لیے اپنا آپ کو پیش نہیں کرتے. تأمره بالمنکر وتحضه علی, ہر وقت برے مشورے, برائی کی باتیں, اس پہ ظلم, اس کے ساتھ برائی, اس کو نکال دیں, یہ تو بہت برا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ وہ گفتگو ہے جو شیطان نے ان کی زبانوں پہ جاری کر رکھی ہوتی ہے. اور صرف برے مشورے ہی نہیں دیتے, وتحضه علی, اسے مینٹلی پرپیئر بھی کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو یہ حکومت قائم رہے گی, وگرنہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور پانچویں صرف, ایسے بطانہ اور ایسے وزیر اور ایسے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے, ایسی کچن کیبنٹ جس کو پرواہ ہی نہیں ہے جو ہوتا ہے ہوتا رہے. کیوں؟ صرف ان کا پیٹ بھرنا چاہیے, صرف ان کی خواہشوں کی تکمیل ہونے چاہیے, انہیں خیر کو معاشرے کے اندر قائم کرنے اور عام کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ ان کی خواہشات کو کیسے مکمل کیا جاتا ہے اور وہ کھل کے اپنی برائی کے میدان میں کیسے کھیل سکتے ہیں. ان دونوں پہلوؤں کو سننے کے بعد اس حدیث کی روشنی میں کچن کیبنٹ, حاشیہ نشی, سیکرٹری, وزیر, اس کے لیے ایک سبق ہے. ایک ہیں یا دس ہیں, ان کو اپنی زبانوں کو خیر کا عادی بنانا چاہیے, نیکی کا عادی بنانا چاہیے, لوگوں کے تعاون کا عادی بنانا چاہیے. ان کی زبان سے سفارش اچھی نکلے جس سے لوگوں کا بھلا ہو, جس سے لوگوں کے اندر راحت پہنچے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے خوبصورت مناظر سامنے آئیں, نہ کہ ان کی زبانیں شر کے اوپر چلیں اور وہ شیطان کے دوست بنے. شیطان ہمیشہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے اور برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے اور برائی کی طرف ہی اکساتا ہے اور برائی کی طرف ہی تیار کرتا ہے اور برائی کو ہی مزین کرتا ہے. یہ شیطانوں کا کام ہوتا ہے, تو شیطانوں کا دوست نہیں بننا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اشفعوا فلتؤجروا, تم سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا. کوئی بھی ایسا کام آپ سمجھتے ہیں آپ کے سامنے آ گیا اور آپ اس کی سفارش کر کے کسی کو معافی دلوا سکتے ہیں اور اس کی سزا کم کروا سکتے ہیں اور اس کا بھلا کروا سکتے ہیں, اس کا تعاون کروا سکتے ہیں, اس کی خیرخواہی کروا سکتے ہیں, تو اس میں کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے. اس کو کچھ ملے یا نہ ملے, اس کے حصے میں کچھ آئے یا نہ آئے, یہ یاد رکھیے کہ آپ کی سفارش کی وجہ سے اللہ عز و جلال آپ کو اجر ضرور عطا کریں گے. اور یہ سفارش ہی نہیں, یہ آپ کی طرف سے بہترین نصیحت ہوگی. الدین النصیحہ, آپ نے اس نصیحت کو عام کیا. یہ صرف سفارش ہی نہیں بلکہ خیر کی طرف بہت بڑی دعوت بھی ہوگی. آپ دائی کا کردار ادا کر رہے ہوں گے جب آپ اچھی سفارش کرنے پر اپنے آپ کو لگا لیں گے. حدیث کے ترجمے اور مفہوم اور اس کی تخریج کے بعد اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل پہ ہم گفتگو کریں گے جو کہ تفصیل کے ساتھ ہوگی. بلا شبہ اس حدیث کے راوی کا تذکرہ تو حدیث نمبر 51 میں گزر چکا ہے اور یہ چکے حدیث نمبر 59 ہے. اس حدیث مبارکہ میں جو سب سے بڑی بات ہمیں سمجھ آتی ہے, شفاعت اور سفارش. تو ہمیں جاننا ہوگا کہ شفاعت کس کو کہتے ہیں, سفارش کس کو کہتے ہیں, اس کی کون کون سی قسمیں ہیں, اور پھر سفارش دنیا میں بھی ہوتی ہے اور قیامت کو بھی سفارش ہوگی. کون ہے سفارش کرنے والا اور کون ہے اس سفارش کا مستحق اور کون ہے جس کو سفارشی بنایا ہی نہیں جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اور کون سے بد نصیب ہیں جن کی کوئی بھی کوئی سفارش نہ کر پائے گا. تو آئیے سب سے پہلے شفاعت کسے کہتے ہیں, اشفعو. شفاعت کا لغوی معنی یہ ہے, یہ شفع یشفعو سے سفارش کرنا, کسی کے کام میں کوشش کرنا, مدد کرنا اور کسی کے لیے دعا کرنا اور کسی کے گناہوں اور قصوروں کی معافی چاہنا, یہ سفارش کا معنی ہے. جب انسان کسی کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کروں, اس کی مدد کرتا ہے, یا اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی معافی دلوانے کی سفارش کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ وہ انسان ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ ہے. شفاعت کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں, جیسا کہ جرجانی اور ابن المناوی بیان کرتے ہیں, ہی السؤال فی التجاوز عن الذنوب من الذی وقعت الجناية فی حقه. سفارش قصور وار اور مجرم سے درگزر کرنے کی التجا کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور امام کفوی کا کہنا ہے, ہی سؤال فعل الخیر وترک الضر عن الغیر على سبیل الضراعة. کسی دوسرے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ خیر کا اور نقصان کو دور کرنے کا سوال کرنا, یہ سفارش کہلاتا ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, الشفاعة الانضمام الى آخر ناصرا له وسائلا عنه واكثر ما يستعمل في انضمام من هو اعلى حرمة ومرتبة الى من هو ادنى منه ومنه الشفاعة يوم القيامة. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں شفاعت کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل جانا. عام طور پر کسی بڑے باعزت آدمی کا اپنے سے کم تر کے ساتھ اس کی مدد کے لیے شامل ہو جانا, یہ سفارش کہلاتا ہے. اور قیامت کے دن جو شفاعت اور سفارش ہوگی وہ بھی اسی قبیل سے ہے. امام ابن الاثیر الجزری فرماتے ہیں, حدیث کے اندر شفاعت کا تذکرہ بار بار آیا ہے, جس کا تعلق دنیاوی امور سے بھی ہے اور اخروی امور کے ساتھ بھی ہے. اور اس کا معنی یہ ہے, التجاوز عن الذنوب والجرائم بینہم, کہ کسی کے گناہوں سے, کسی کے جرموں سے جنہوں نے آپس میں کیے ایک دوسرے کے ساتھ, اس سے تجاوز کرنے کا سوال کرنا اور اسے معاف کرنے کا سوال کرنا, اسے التجا کرنا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, التوسط للغیر بجلب منفعہ او دفع مضرہ, کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے یا اسے نقصان سے بچانے میں واسطہ بن جانا اور اس کا ذریعہ بن جانا, یہ سفارش کہلاتا ہے. سفارش اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں, دنیا کے اندر سفارش اور آخرت کے اندر سفارش. تو ہم اسی ترتیب سے اس کی تفصیل بیان کریں گے, دنیا کے اندر سفارش اور آخرت کے اندر سفارش. پہلی قسم دنیا کے اندر سفارش کرنا, اس کی پھر دو قسمیں ہیں, یا تو انسان زندگی میں اچھی سفارش کرتا ہے یا بری سفارش کرتا ہے. اچھی سفارش کس کو کہتے ہیں اور بری سفارش کس کو کہتے ہیں؟ اچھی سفارش شفاعت حسنہ جس کو کہا جاتا ہے, ہی التي يترتب عليها قضاء حوائج الناس والاصلاح بين الناس والتأليف بينهم وفي ميدان اعمال الخير. شفاعت حسنہ اچھی سفارش وہ ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں, لوگوں کے اندر اصلاح ہو جائے اور لوگوں کے اندر محبت قائم ہو جائے اور میدان عمل میں خیر اور بھلائی عام ہو جائے. اسی بات کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
سورة النساء 8:5. جو اچھی سفارش کرتا ہے اس سفارش کی وجہ سے نیکی کا اسے ضرور حصہ ملے گا, اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کو برائی کا حصہ ملے گا. یہ اچھی سفارش کرنا یہ کن لوگوں کی عادت ہے؟ اچھی سفارش وہ لوگ کرتے ہیں, جائز سفارش وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ حضر جلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 176, سلسلہ صحیحہ کی 906. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا, اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عزوجلال کے ہاں کون سے لوگ زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سوالوں کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا, احب الناس الی اللہ انفعہم للناس. پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتے ہیں, لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں, ان کے ہمدرد ہوتے ہیں, کسی ضرورت مصیبت میں اس کے کام آنے والے ہوتے ہیں, خیر و بھلائی کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں. پھر دوسرے سوال کا جواب دیا کہ اللہ کے ہاں محبوب لوگ تو وہ ہوئے جو زیادہ معاشرے میں نفع مند ثابت ہوتے ہیں. اچھا, تو آپ یہ بتائیے اللہ کے پیارے پیغمبر, وہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ عز و جلال کو سب سے پسند ہیں؟ وہ سب سے زیادہ پسند اعمال کون سے بیان کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے جو اس حدیث میں آیا ہے, سرور تدخلہ علی مسلم, کسی مسلمان کو خوشی دینا, اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا. کیسے خوشی پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملیں, اس سے بھی مسلمان خوش ہو جاتا ہے. آپ کسی کو دعا دے دیں, اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے. آپ حقیقت پر مبنی اس کی صحیح تعریف کریں کہ آپ تو بہت اچھے اخلاق والے ہیں, تو وہ خوش ہو جائے گا. مدت مدید سے آپ نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا, بیٹھے بیٹھے صرف خوبصورت عمل اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے موبائل نکالیں اور کال ملائیں, 6 مہینے کے بعد اس کو آپ کی آواز سننے کو ملے گی, خوش ہوگا کہ مجھے فلاں نے کال کی ہے. لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آج سیدنا انس کہاں سے لائیں رضی اللہ عنہ, جو گھر سے نکل کر خوشبو لگا کے اپنے ہاتھوں پہ نکلتے کہ جب میں کسی کے ساتھ مصافحہ کروں گا اسے خوشبو آئے گی, وہ خوش ہوگا اور میں اللہ عز و جلال کے ہاں پسندیدہ بن جاؤں گا. آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں, جو فقیر کو بھی درم و دینار دیتی تو خوشبو لگا کے کہ درم و دینار کا الگ صدقہ, جب اسے خوشبو آئے گی تو خوش ہوگا, اس کے دل میں خوشی پہنچی تو یہ الگ صدقہ. دوسرا عمل, او تکشف عنہ قربتن, کسی کی مصیبت, کسی کی پریشانی, کسی کو کوئی فکر لاحق ہے, کوئی غم لاحق ہے, وہ دور کر دینا اور اس کو ریلیکس کر دینا, یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے. من نفس عن مسلم قربہ نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی کے کوئی مشکل اور مصیبت کو دور کرتا ہے, اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے. او تقضی عنہ دینا, تیسرا عمل, کسی مسلمان کا قرض اتار دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, من محا عن غریمی او عفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ. جس نے قرض دیا اور بعد میں اسے معاف کر دیا, یا اس کا قرض دور کر دیا کوئی مقروض تھا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ عز و جلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. وفی القصص عبر, قصوں میں عبرتیں ہوتی ہیں. ایک انسان لکھتا ہے, الریاض کا رہنے والا, کہ ہم تین دوست تھے, ایک دن ایک دوست کو ضرورت پڑی، اس نے 300,000 ریال اپنے دوست سے قرض لے لیا. وقت گزرا، قرض لینے والا فوت ہو گیا. اولاد سے رابطہ کیا گیا کچھ وقت کے بعد. اولاد نے کہا کہ 600,000 ریال تو چھوڑ کے وہ فوت ہوا ہے، اگر ہم 300,000 آپ کو دے دیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ نے قرض دیا ہے کہ نہیں دیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ شخص جس نے قرض دیا کس پریشانی میں ہوگا؟ اور وہ تیسرا دوست وہ اس سے زیادہ پریشانی میں، جس نے آ کے بتایا کہ مجھے میرا دوست خواب میں ملا اور وہ بہت پریشان تھا. ایک طرف ایک دوست پریشان زندہ ہے، اور دوسرا اس کو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو دکھایا کہ وہ پریشان ہے. دوسرے دن، تیسرے دن پریشانی بڑھ گئی. آخر اس نے سوچا، وفا اس کو ہی کہتے ہیں. جب انسان دنیا میں اس لیے اکٹھا ہو کہ جنت میں بھی اکٹھا ہونا ہے، تو پھر وفائیں فروخت نہیں کیا کرتے، وفاؤں کو اس وقت پاؤں کے نیچے روندا نہیں کرتے، ان وفاؤں کو باقی رکھتے ہیں. اس نے اپنی دکان جو اس کا مالک تھا اس کو بیچی، اور صرف اس لیے کہ میں اپنے دوست کا قرض اتار دوں تاکہ اس کی آخرت میں کوئی پریشانی نہ ہو. لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس نے صرف اس لیے دکان بیچی ہے کہ اس کا قرض اتارے، اپنے ہی دوست کو کہا، یہ 350,000 ریال کی دکان میں نے بیچی ہے، یہ لو آپ کا قرض 300,000، میں 50,000 میں گزارا کروں گا اور میرا مالک مجھے برکت دے گا. خواب دیکھتا ہے کہ اس کا دوست خوش ہے، گویا کہ یہ بوجھ اس سے اتر گیا ہے. جو اللہ حضور جلال کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، یہ قدم بڑے مبارک ہوتے ہیں. ادھر اس نے قرض اتارا، ادھر ایک شخص آیا، بات پھیل گئی، کہا کہ 100,000 ریال میری طرف سے گفٹ ہے، مجھے پتا چلا کہ آپ نے سب کچھ بیچ باچ کے یہ نیکی کی ہے. کہا، نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا. کہا، آپ نے کوئی طلب تو نہیں کیا، آپ اس کو رکھو. مسجد سے نکلا، ایک ساتھی نے بٹھایا، مارکیٹ میں پہنچا، کہا یہ دو دکانیں ہیں، دونوں میں سے جو پسند ہے اس کو صاف کرو اور اپنا سامان رکھو، اور یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. ابھی وہاں کھڑا تھا کہ تیسرا شخص سامان لے کے آیا کہ یہ سامان میرے والد نے بھیجا ہے، بیچ کے اتنی قیمت واپس کر دینا جو سامان کی ہے، پروفٹ خود رکھ لینا. آج وہ وقت بھی آیا کہ وہ شخص اپنی کہانی لکھتا ہے کہ آج وہ نیکی جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے قرض اتارنے کے لیے کی، آج اس رمضان میں جو گزرا ہے، میں نے 300,000 ریال زکات اپنے مال کی دی ہے، اللہ نے مجھے اتنا مال و دولت سے نواز دی. او تطرد عنہ جوعا، چوتھا عمل جو اللہ عز و جلال کو بہت پسند ہے، کسی کی بھوک کو دور کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال فرمائیں گے، میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کہے گا، اللہ، آپ تو کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ تھے. کہا، تیرے پاس مسکین اور فقیر آیا، تو نے کھانا نہیں کھلایا. حدیث کے پیغام کو دیکھیے، مسکین اور غریب اور فقیر کی بھوک کو اللہ نے اپنی بھوک کہہ دیا. کتنا اللہ کو پیار ہوگا ان بندوں سے. وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید المرسلین. یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد میں، یعنی مدینے کی مسجد، مسجد نبوی میں ایک مہینے کا اعتکاف کروں. اعتکاف ایک مہینے کا، اور ہو بھی مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز 1,000 نماز سے بہتر ہے. اور اعتکاف کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کس قدر عظیم اجر ہوگا. فرمایا، ان تینوں چیزوں سے زیادہ پسندیدہ بات میرے لیے یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کے اس کی مدد کر دوں، اس کی سفارش کر دوں. اور حدیث کے آخر میں یہ کلمات بھی ہیں، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ، جو کسی بھائی کے ساتھ جاتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، سفارش کی، کوشش کی، ضرورت کو پورا کیا، یہاں تک کہ ضرورت پوری ہو گئی. أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، اللہ عز و جلال اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے. اتنا خوش نصیب ہے یہ انسان, اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دے دی کہ وہ کسی کی اچھی سفارش, اچھی شفاعت کرنے اور اس کی خیر چاہنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے. اچھی سفارش, جائز سفارش, یہ تو بہترین صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 4038, سلسلہ صحیحہ کی 575, سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من ابواب الصدقہ التکبیر, اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے, وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, واستغفر اللہ اور استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, وتأمر بالمعروف وتنہى عن المنکر, نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے, برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. تم نیکی کا حکم کرو یہ بھی صدقہ ہے, تم برائی سے منع کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر, راستے سے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں کانٹے, پتھر اور ہڈی اٹھا کے راستے کو صاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. وتهدي الاعمى, کسی نابینے کو اس کا صحیح راستہ بتا دینا یہ صدقہ ہے. وتسمع الاصم والابكم حتى يفقه, کسی گونگے بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا یہ بھی صدقہ ہے. وتدل المستدل على حاجة الله قد علمت مكانها, ضرورت مند کو اس کی حاجت کی جگہ کی طرف رہنمائی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میں نے فلان جگہ جانا, اس کو راستہ بتا دینا, آپ اس راستے کو اختیار کیجیے, آگے سے رائٹ ہو جائیے گا, دو سے چار کلمے ہیں, بہت بڑا صدقہ ہے. وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث, مدد کے لیے پکارنے والے مصیبت زدہ کی طرف دوڑ کر جانا صدقہ ہے. وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف, کمزور آدمی کا بھرپور انداز میں تعاون کرنا, سفارش, مدد, ساتھ جانا, كل ذلك من ابواب الصدقة منك على نفسك, یہ ساری کے سارے اعمال, ان کے ذریعے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے. اچھی اور جائز سفارش کرنا یہ تو نبوی خصائل میں سے ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1432 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2627, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل, جب کوئی سوالی بھی آ جاتا, او طلبت اليه حاجه, یا کسی ضرورت کو طلب کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ فرماتے اشفعوا تؤجروا, سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے. اور سنن ابی داود کی روایت ہے 5132, معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اشفعوا تؤجروا, سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا. فانی لارید الامر فاؤخره كيما تشفع فتؤجر, میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اسے مؤخر کرتا ہوں تاکہ تم سفارش کرو, تمہیں بھی اس کا اجر مل جائے. کام تو ہو جانا ہے لیکن اس نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں تم سفارش کر کے شریک بن جاؤ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشفعوا تؤجروا, تم سفارش کیا کرو اجر دیے جاؤ گے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مغیث اور مغیرہ کے بارے میں, جو صحیح بخاری کی روایت ہے 5283, ان زوج بریرہ کان عبدا یقال له مغیث, بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاوند غلام تھے جن کا نام تھا مغیث. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وکأنی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته, میں دیکھ رہا تھا کہ مغیث اپنی بیوی بریرہ کے پیچھے چل رہے تھے کیونکہ وہ کہتی تھی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, اور مغیث کو بریرہ سے اتنی محبت تھی کہ اس کے آنسو جو ہیں اس کی داڑھی پہ گر رہے تھے اور اس کے پیچھے جا رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثاً, آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ کس قدر جو ہے مغیث اپنی بیوی بریرہ کو چاہتا ہے اور بریرہ کس قدر اس سے نفرت کر رہی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو راجعتہ بریرہ, اگر آپ مغیث کے پاس چلی جاؤ تو, قالت یا رسول اللہ تأمرنی, اللہ کے پیارے پیغمبر آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ قال انما انا اشفع, میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. قالت لا حاجة لی فی, اگر آپ کا حکم ہے تو میں چلی جاتی ہوں, اگر آپ نے سفارش کی ہے تو میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ مغیث کے پاس رہنے کی میری کوئی خواہش نہیں ہے. کام ہو یا نہ ہو, آپ کی سفارش کے بدلے آپ کو ضرور جو ہے وہ اجر مل جائے گا, آپ کے درجات ضرور بلند ہو جائیں گے, اور اللہ عز و جلال آپ کو پسندیدہ لوگوں کے صف میں ضرور شامل کریں گے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد فوت ہوئے, ایک طرف والد کی وفات کی فکر غم دکھ, اور دوسری طرف جو قرض تھا قرض دینے والے بھی تقاضا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2396, جب ان کے والد فوت ہو گئے تو ان پہ قرض تھا 30 وس, جو کہ یہودی سے قرض لیا ہوا تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مہلت چاہی, اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تاکہ آپ سفارش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ فوراً اٹھے اور یہودی سے بات کی اور سفارش کر دی, اچھا ایسا کرو کہ تم کھجور کا جو باغ ہے اس کا پھل لے لینا. تو یہودی نے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش تو کی لیکن یہودی نے بات نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ نے اس باغ کا چکر لگایا, اور بعد میں جابر کو بلایا, کہا جابر یہ کھجوریں توڑو اور اس کا قرض ادا کر دو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی خوش ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے. ویسے تو نظر نہیں آتا تھا کہ اتنا پھل ہوگا کہ 30 وس پورے ہو جائیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا, دعا کی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ عز و جل نے برکت دے دی, پھل اتارا اور 30 وس کھجوریں اس یہودی کو ادا کر دیں, اور باقی پھر بھی 17 وس کھجوروں کے باقی بچ گئے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور خبر دی کہ ایسے ہوا, آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول کو جب یہ پتا چلا, کہا عمر کو بھی جا کے یہ بات بتا دو. اخبر ذلک ابن الخطاب, جابر عمر کے پاس گئے خبر دی تو عمر کہنے لگے لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها, میں جانتا ہوں جب مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں چکر لگایا ہے تو میں اس وقت ہی یقین کر چکا تھا کہ اب اللہ عز و جلال اس میں ضرور برکت ڈال دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی, اگرچہ وہ سفارش نہیں مانی لیکن سفارش کا اجر تو ملے گا. تو جائز سفارش دنیا کے اندر کرنا جائز ہے اور اس کی رغبت دلائی گئی ہے. اور یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس سفارش کی حکمت کیا ہے. یہ محاسن اسلام میں سے ہے, یہ اللہ حضور جلال نے ایک فضل عطا کیا ہے مسلمانوں کو. کیسے فضل عطا کیا ہے اور اسلام کے محاسن میں سے کیسے یہ ایک بہترین چیز ہے. سفارش کے وقت سفارش کرنے والے اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے دونوں کی آزمائش ہوتی ہے, کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نشکری. سفارش کرنے والا کیسے شکر ادا کرے گا, اس کو اللہ نے زبان میں تاثیر دی, اس کو کوئی عہدہ اور منصب دیا, لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو اسے اللہ نے عطا کی تھی, اس کا تو کوئی کمال نہیں. تو وہ اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا بندوبست کرنے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں, اپنی منصب عہدے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ نہیں. اور نشکری کیا ہے, میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا. بخل تو اللہ کو پسند نہیں ہے, اور بخل صرف مال کا تو نہیں ہوتا, صلاحیتوں کو دین پہ نہ لگانا اور سانپ بن کے بیٹھے رہنا کسی چیز پہ, نہ کسی کو قریب آنے دینا اور نہ ہی خود کسی کو نفع دینا, اس سے بڑا بخیل کون سا ہے. اور جس کی سفارش کی جائے اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے. کیسی آزمائش ہوتی ہے؟ اگر اللہ نے اس کے لیے خیر لکھی ہے تو اسے ضرور ملے گی، اور اگر نہیں ملی تو سفارش کرنے والے کے بارے میں غیبت شروع کر دے اور اس کے بارے میں برے الفاظ بولے، اس نے سفارش صحیح کی نہیں ہوگی، اس نے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بولا نہیں ہوگا. نہیں، اللہ نے اگر تیری قسمت میں لکھا ہوتا تو تمہیں ملتا. سفارش کرنے والے کے بارے میں مت برے خیال لاؤ، یہ آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے بھی، اس میں وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. اگر مجھے کہے میرے بھائی نے کوشش کی ہے، اب میرے رب نے فیصلہ کرنا ہے اچھائی کا، اس کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو وہ مجھے چیز ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی. سفارش کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی مخلوق کو یہ توجیہ دینا چاہتے ہیں، یہ راستہ دینا چاہتے ہیں کہ نفع مند اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. لیکن تقدیر پر ایمان رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسباب ہی چھوڑ دو، بس جی جو تقدیر میں لکھا ہوگا مل جائے گا. وہ تو اللہ کے علم میں ہے کیا لکھا ہے. آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے، اعملوا فکل میسر لما خلق له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، تم کوشش کرو، جو چیز اللہ نے لکھی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو عمل کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، نہ یہ توکل کے منافی ہے اور نہ ہی یہ تقدیر کے اوپر ایمان کے منافی ہے. یہی توکل ہے کہ انسان سارے اسباب مہیا کرنے کے بعد کہے، اللہ اب بھی ان کو کاریگر بنانا ہے تو تو نے بنانا ہے، تیرے حکم کے بغیر یہ اسباب بھی کسی کام کا نہیں، تو ہی تو مسبب الاسباب ہے. یہاں تیسری حکمت یہ ہے، لوگوں کو اس بات کا عادی بنایا جا رہا ہے سفارش کے تحت کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے خیر کے کاموں میں تیار رہیں اور لوگوں کو نا امید ہونے سے بچائیں، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ عزوجلال کی رحمت کی امید رہنی چاہیے اور یہ شوق رہنا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے ضرور آسانیاں کرے گا اور ضرور ان پریشانیوں کو دور کرے گا. یہاں چوتھی بات بھی یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، حکمت یہ ہے، بس اوقات یہ سفارش قبول ہوتی ہے، بس اوقات قبول نہیں ہوتی، اور بس اوقات جو قبول نہیں ہوتی وہ اس انسان کی طاقت سے بھی باہر ہو سکتی ہے. اگر اس کی طاقت سے ہی باہر ہے، وہ قبول نہیں کرتا، تو اس کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اگر اس کی طاقت میں ہے تو اس کے لیے بہت بڑا یہ خیر کا دروازہ ہے جو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ دنیا کی سفارش کی دو قسمیں ہیں، اچھی سفارش، جائز سفارش، اور بری سفارش جس کو ناجائز سفارش کہتے ہیں، الشفاعت السیئہ، بری سفارش. یہ دوسری قسم ہے. یہ کون سی ہوتی ہے؟ التی تکون فی حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سفارش کرنا. کل شفاعت یترتب علیہا ظلم لانسان مہما کان شأن هذا الظلم فإن هذا مما منعه الشرع المطهر. ہر وہ سفارش جس سے کسی پر ظلم ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پاکیزہ شریعت نے ظلم سے روکا ہے، اللہ کی حدوں کے نفاذ کا حکم دیا ہے، اللہ کی حدود میں سفارش نہیں کرنی چاہیے. سنن ابی داود کی روایت ہے 3597، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ. جس نے ایسی سفارش کی کہ حد نافذ ہونی تھی، وہ رکاوٹ بن گئی سفارش، اس نے تو اللہ ذوالجلال کی مخالفت کی اور دشمنی کی. ومن خاصم فی باطل وهو يعلم لم يزل فی سخط اللہ حتی ينزع عنه. جس شخص کو پتا ہے یہ باطل ہے، یہ غلط بات ہے، پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، لڑائی میں پڑا ہوا ہے، چھوڑ ہی رہا، ضدی ہے، جھگڑالو ہے، یہ اس وقت تک اللہ ذوالجلال کی ناراضگی میں زندگی گزارے گا جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس میں ہے نہیں، الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، اس عیب لگانے والے کو اللہ قیامت کے دن جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، حتى يخرج مما قال، جب تک جو کہا ہے اسے ثابت نہیں کرے گا، اور اس کا خمیازہ نہیں بھگت لے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں وليس بخارج, یہ نکل ہی نہیں سکے گا. کیوں نہیں نکل سکے گا؟ ثابت نہیں کر سکے گا تو نکلے گا کیسے؟ اسی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کو کسی ادنا سے ادنا مسلمان کے بارے میں ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو, وگرنہ وہ کتنا بھی اچھا ہوگا اسے اس مصیبت سے گزرنا پڑے گا. بری سفارش جائز نہیں ہے, اللہ کی حدود میں سفارش کرنا جائز نہیں ہے. دنیا میں ایسی سفارش جس کے نتیجے میں ظلم معاشرے میں ہو جائز نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3475, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فاطمہ المخزومیہ جب اس نے چوری کر لی تو قریش خاندان کو بڑا فکر لاحق ہوا اور کہنے لگے اس نے چوری کر لی ہے, اس کا ہاتھ کٹ گیا تو کیا بنے گا, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. سوچتے ہیں اچھا کون اللہ کے رسول سے بات کرے اور سفارش کرے, تو کہنے لگے وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صرف اسامہ بن زید ہی یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ہاں بہت ہی پیارے ہیں. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ, لوگوں نے اسامہ تک اپروچ کی اور اس کو کہا کہ آپ سفارش کریں تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹے. اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفارش کو سن کر کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کر رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے. فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت کے لفظ ہے 1688 کے تحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ, اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ فقال له اسامہ استغفر لی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے لیے بخشش طلب کیجئے. جب عشاء کا وقت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا, سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی, پھر اما بعد کہنے کے بعد فرمایا فانما اهلك الذين من قبلكم, دوسری روایت انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف, کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی کو بڑے خاندان کا آدمی چوری کر لیتا, اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اذا سرق فيهم الضعيف, جب کوئی کمزور آدمی چوری کر لیتا اقاموا عليه الحد, اس پر تو حد لگا دیتے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے تركوه, اگر تو کوئی شریف آدمی ہوتا یعنی شرفا میں سے جو عزت والا سمجھا جاتا اس کو چھوڑ دیا جاتا, اور اگر ضعیف آدمی ہوتا کمزور آدمی تو اس پہ حد لگا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, میں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. ثم امر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها, پھر آپ نے حکم دیا, صحیح مسلم کی روایت ہے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. ابن شہاب الزہری بیان کرتے ہیں کہ عروہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فحسنت توبتها بعد وتزوجت, پھر اس نے توبہ کر لی اور اچھی توبہ کی, پھر اس عورت کی شادی ہو گئی. وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ کے پاس آیا کرتی تو سیدہ عائشہ اس کی بھی سفارش اللہ کے رسول تک پہنچا دیا کرتی تھی. جائز سفارش کا حکم دے دیا اور ناجائز سفارش سے روک دیا. ایسی سفارش جو اللہ کی حدود میں ہو یہ جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4539, سنن النسائی کی روایت ہے 4790, من قتل فی عمیین او رمیین تکون بینہم بحجارت او بسیاط او ضرب بعصن فہو خطأ وعقلہ عقل الخطأ, وہ شخص جو کسی بلوے میں مارا گیا ہو اس کا قاتل دیکھا نہ گیا ہو, سنگباری ہوئی یا ڈنڈے بازی ہوئی لاٹھیاں چلیں اور پتہ ہی نہیں کس نے مارا اور ایک شخص مر گیا تو یہ قتل خطا ہوگا, اس کی دیت قتل خطا والی ہوگی. ومن قتل عمدن, اور جسے جان بوجھ کے قتل کیا گیا فہو قود, اس کا تو قصاص ہوگا. لا يحال بینہ وبین قاتلی, اس کے اور قاتل کے درمیان رکاوٹ نہیں بنائی جائے گی. فمن حال بینہ و بین قاتلہ, جس قصاص لینے میں رکاوٹ بنے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین, ایسے انسان پہ اللہ کی بھی لانت ہے, فرشتوں کی بھی لانت ہے اور پوری کائنات کی لانت ہے. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, اللہ ذو جلال اس کی کوئی بھی فرضی عبادت اور نفلی عبادت قبول نہیں فرماتے. تو سفارش کی بنیادی طور پہ دو قسمیں تھیں, دنیا میں سفارش اور آخرت میں سفارش. پھر دنیا میں جو سفارش کرنا ہے اس کی دو قسمیں تھیں, جائز سفارش اور ناجائز, دونوں کی تفصیلات آپ نے سنی. سفارش کی وہ قسم, آخرت میں سفارش کون کرے گا؟ آخرت میں سفارش کی بھی دو قسمیں ہیں, شفاعت ثابتة شفاعت منفیہ. ایسی شفاعت اور سفارش جس کا ثبوت ہے شریعت میں, اور ایسی سفارش جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں. صحیح سفارش اور ثابت شدہ سفارش وہ ہے, التي اثبتها الله تعالى في كتابه او اثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم, وہ سفارش جس کا ثبوت قرآن میں ہے, جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ولا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص, اور آخرت میں سفارش یہ اہل توحید اور اخلاص والوں کے لیے ہوگی. لیکن اس کی بھی تین شرطیں ہیں, رضا اللہ عن الشافع, سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہوگا تو اسے سفارش کا موقع ملے گا. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
اس دن کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی سوائے اس کے کہ اللہ جس کو اجازت دے دیں گے, ورضی له قولا, اور اس کو سفارش کرنے پہ راضی ہو جائے. دوسری شرط, رضی اللہ عن المشفوع له, جس کی سفارش کرنی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہوگا تب سفارش ہوگی. ارشاد ربانی ہے,
ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
ولا يشفعون الا لمن ارتضى, کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ فرشتے بھی جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا اس سے جس کی سفارش کرنی. وہم من خشیتی مشفقون, وہ تو اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں فرشتے اور بہت ڈرتے ہیں. جس کی سفارش کرنی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو, اور جس نے سفارش کرنی ہے اس کو بھی اجازت جب تک نہیں دیتے اللہ راضی نہیں ہو جاتے سفارش نہیں ہو سکتی. ارشاد ربانی ہے,
شفيع إلا من بعد إذنه,
اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا. اور سورت نجم میں 26 آیت کا نمبر ہے, اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
کتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں ان کی سفارش بھی کفایت نہیں کرے گی جب تک اللہ عز و جلال اجازت نہیں دیں گے اور راضی نہیں ہوں گے. تو آخرت میں سفارش کی دو قسمیں ہیں, ثابت شدہ سفارش جس کا تذکرہ قرآن حدیث میں آ گیا ہے, اور اس کی تین شرطیں ہیں, اس وقت کوئی کر سکے گا, اس وقت سفارش ہوگی جب اللہ سفارش کرنے والے اور جس کے لیے کی جا رہی ہوگی دونوں سے راضی ہو اور اللہ اجازت دے کہ تم سفارش کرو. شفاعت کی دوسری قسم جو آخرت کے متعلق ہے, جو ثابت شدہ نہیں, التي تطلب من غیر اللہ, جو اللہ کے سوا کسی اور سے سفارش کی جائے, او بغیر اذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر کی جائے, اول اہل شرک, مشرکوں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, الشفاعة الباطلة التي لا تنفع اصحابها, باطل سفارش یہ ہے جس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور وہ کون سی سفارش ہے؟ وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله, مشرک جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے, یہ باطل سفارش ہے, ان کو نفع ہی نہیں ہوگا, یہ سفارش کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. فَإِنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ لَا تَنفَعُهُمْ, یہ سفارش ان کو نفع نہیں دے گی. کیوں نہیں نفع دے گی؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَرْضَى لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ شِرْكَهُمْ وَلَا يُمْكِنْ أَن يَأْذَنَ بِالشَّفَاعَةِ لَهُمْ, اللہ ان کے شرک پر راضی نہیں ہے تو انہیں سفارش کی اجازت کیسے دیں گے؟ لِأَنَّهُ لَا شَفَاعَةَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, کیونکہ سفارش تو وہی کر سکے گا جس پہ اللہ راضی ہو جائیں گے. وَاللَّهُ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ عز و جلال کفر کو پسند نہیں کرتے اور فساد کو پسند نہیں کرتے, تو جو معاشرے میں فسادی بھی ہیں اور کفر پھیلانے والے ہیں ان کو سفارش کی اجازت کیسے ہوگی اور ان کے لیے سفارش کام کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے,
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ سفارش کی اصل میں مالک ہی نہیں ہے, جو مالک نہیں ہے وہ کیسے سفارش کرے گا؟ اور دوسری جگہ سورۃ زمر میں فرمایا 4:3,
اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَمْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ.
اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی اور کو سفارشی بنا لیا؟ فرما دیجئے وہ تو مالک ہی نہیں کسی چیز کی, اور ان کو عقل بھی نہیں ہے, وہ سوچ بھی نہیں رہے, جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تو سفارشی کیسے بنے گی؟ اور سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت کا نمبر ہے 2:3,
اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ.
اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لوں؟ میرا رب, میرا رحمان اگر مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی, اور نہ ہی وہ بچائی سکتے ہیں. اور سورۃ یونس علیہ الصلاۃ والسلام آیت نمبر ہے 1:8, اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, واللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اس کو دے سکتے ان کو دے سکتے, اور کہتے ہیں یہ ہیں ہمارے سفارشی جن کی آج ہم پوجا کر رہے ہیں, یہ ہمارے سفارشی ہیں, اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے. قل, میرے محبوب فرما دیجئے, اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتے ہو نہ زمین میں, تم خود اپنے پاس سے گھڑ کے اللہ کو خبریں دے رہے ہو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, یہ مشرک جو شرک کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے, اللہ پاک ہے اور بلند ہے. اور سورۃ الانعام میں اللہ عز و جلال نے فرمایا, آیت کے نمبر 4:9,
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
ولقد جئتمونا فرادا اور بلا شبہ یقینا تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو كما خلقناكم جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء اور اللہ فرمائیں گے تمہارے وہ سفارشی آج نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ انهم فيكم شركاء وہ تم میں حصے دار بھی ہیں لقد تقطع بينكم آئے تو سب رشتے کٹ گئے وضل عنكم ما كنتم تزعمون اور سب کچھ گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہوں گے سفارش اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی اللہ عز و جلال سفارش کی اجازت جب تک دیں گے نہیں اس وقت تک کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور جب تک سفارشی اور جس کے لیے سفارش کرنی ہے ان دونوں سے راضی نہیں ہو جائیں گے سفارش نہیں ہو سکے گا تو آئیے اس بنیادی تمہید کے بعد کہ قیامت کے دن کچھ سفارشیں ثابت ہیں کچھ سفارشیں باطل ہیں ان کی تمہید کے بعد آئیے شفاعت ثابتہ ثابت شدہ سفارش کی دو قسمیں ہیں الشفاعت العام الشفاعت الخاصہ شفاعت عام یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے نیک بندوں میں سے جس کو چاہیں گے اجازت دیں گے کہ وہ کسی کے لیے سفارش کریں اور اس سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے وہ اللہ کے آخری پیغمبر بھی سفارش کریں گے اور دیگر انبیاء بھی صدیقین بھی شہداء بھی صالحین بھی اور جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے لیکن مومن ہوں گے ان کو بھی سفارش کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا یہ عام سفارش ہے الشفاعت الخاصہ خاص سفارش یہ ہے یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور سب سے بڑی اور سب سے عظیم سفارش وہ ہوگی جو قیامت کے دن ہوگی جو پوری دنیا غم اور کرب کی حالت میں ہوگی اور ان کا حساب ہی شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ اللہ کے رسول کی سفارش سے شروع ہوگا یہ شفاعت خاص ہے جو صرف اللہ نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت شفاعت عظمہ ہے صحیح الجامع کی روایت 781 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر قیامت کا جب دن ہوگا میں انبیاء کا امام بھی ہوں گا خطیب بھی ہوں گا اور میں ہی سفارش کرنے والا ہوں گا اور یہ ساری چیزوں کے باوجود میں فخر نہیں کرتا کیونکہ میرے رب کو فخر پسند نہیں ہے صحیح الجامع کی روایت ہے 1467 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں گا قیامت کے دن واول من ينشق عنه القبر سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا واول شافع واول مشفع اور سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میری ہی سب سے پہلے سفارش کو قبول کیا جائے گا اور صحیح بخاری کی روایت ہے 335 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1056 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی مجھے پانچ چیزوں سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نوازا نہیں گیا ان پانچ چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَ مجھے شفاعت سفارش کرنا یہ دیا گیا ہے میں قیامت کو سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش سے جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے حساب و کتاب شروع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی روایت میں جو صحیح الجامع کی روایت ہے 1466 اس سفارش کی حقیقت اس کے گوشے واضح کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ لوگو میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں گا قیامت کے دن.
وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ.
جانتے ہو کیسے؟ جب اللہ پہلوں کو اور پچھلوں کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے.
يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي.
ہر شخص آواز سن رہا ہوگا پکارنے والے کی.
وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ.
اور ہر شخص دیکھ رہا ہوگا.
وَتَدْنُ الشَّمْسُ.
اور سورج اتنا قریب ہوگا.
فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ.
اور لوگ اس قدر غم اور مصیبت میں ہوں گے کہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے.
فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ.
بعض لوگ بعض سے کہیں گے،
أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ.
او بھائی دیکھو کتنی مصیبت میں ہیں، وہ جانتے نہیں ہو کسی کو، کوئی سفارش ہی ہماری کر دے. تو لوگ کہیں گے اچھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا آدم انت ابونا انت ابو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وامر الملائكه فسجدوا لك. اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمارے باپ ہیں. اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ابو البشر ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روح داخل کی آپ میں، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، ہماری سفارش کر دے.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
آج میرا رب اس قدر غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضب میں ہوا نہ بعد میں ہوگا. مجھے میرے رب نے درخت سے منع کیا تھا، فعصیتہ، تو مجھ سے بھول ہو گئی. نفسی نفسی نفسی، میں تو چاہتا ہوں میری جان بخشی جائے، میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. دنیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی اور خود کہیں گے آدم اذهبوا الى نوح، جاؤ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور لوگ کہیں گے انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا. اللہ نے آپ کو شکر گزار بندے کا لقب دیا، سب سے پہلے زمین کی طرف آپ رسول تھے، ہماری سفارش کر دو. وہی جواب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. اور آخر میں کہیں گے
وانه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. ایک ہی دعا
اور ایک ہی دعوت کے بارے میں، ایک ہی دعا کی مجھے اجازت تھی، میں نے دنیا میں ہی مانگ لی.
رب لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا.
اللہ زمین میں کوئی کافر نہ چھوڑنا، اللہ نے میری قبول کر لی تھی. آج نفسی نفسی نفسی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں تو سفارش نہیں کر سکتا، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے.
لوگ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض.
آپ تو اللہ کے نبی اور خلیل تھے، سفارش کر دیجئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی بات کہیں گے کہ آج اللہ عز و جلال بڑے غضب میں ہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا.
وانی قد کنت کذبت ثلاث کذبات.
میں نے تین ایسی باتیں کی، آج نفسی نفسی نفسی، مجھے اللہ تعالی معاف فرما دے اور میری جان بخشی ہو جائے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تم چلے جاؤ، موسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے انت رسول اللہ فضلك اللہ برسالته وبکلامه علی الناس.
اللہ نے آپ سے ہم کلامی، اللہ عز و جلال نے آپ سے ہم کلامی کی، آپ کو ہم کلامی کا شرف دیا، سفارش کر دیں.
کہیں گے آج اللہ عز و جلال بڑے غضب میں ہیں، میں نے ایک جان کو مار دیا تھا، مجھے اس کو مارنے کا حکم نہیں تھا، آج میری جان بخشی جائے، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من. آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، جس کا القا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کیا گیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہیں.
وکلمت الناس فی المہد.
آپ نے ہی تو گود میں کلام کی تھی، سفارش کر دیں. وہی جواب دیں گے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں کہیں گے اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں
فیأتونی، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت رسول اللہ،
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہیں خاتم الانبیاء, اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے, ہماری سفارش کر دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فآتی تحت العرش فأقع ساجدا لربی, میں عرش کے پاس آؤں گا اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. اللہ عز و جلال مجھے اس وقت سکھائیں گے, الہام کریں گے کہ میں نے اس کی تعریفیں کیسے کرنی ہیں اور اس کی ثنائیں اور حمدیں کیسی کرنی ہیں جو اس سے پہلے نہ کسی کے لیے اللہ عز و جلال نے وہ عطا کی ہوں گی. پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, سوال کیجئے تم دیے جاؤ گے, سفارش کیجئے تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا. فارفع رأسی فأقول, میں اپنا سر اٹھا کے کہوں گا یا رب امتی امتی, اللہ میری امت کو آگ سے بچانا, میری امت کو آگ سے بچانا. فیقال یا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو سب سے پہلے جنت کے دائیں دروازے سے داخل کیجئے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا, وہ بقیہ دروازوں سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اور ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انما بین مصراعین من مصاریع الجنہ کما بین مکہ و بصرہ, جتنی مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے جنت کی دروازوں کی دہلیز اتنی اس میں فاصلہ ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی. اللہ عز وجل ہمیں اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنائے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 237, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث الناس یوم القیامہ فأکون وانا وامتی علی تل, قیامت کے دن لوگوں کو مبعوث کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوگی. فیکسونی ربی حلت خضراء, اور اللہ عز و جلال مجھے ایک سبز رنگ کا حلہ پہنائیں گے. فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود, تو اس وقت میں کہوں گا وہ الفاظ جو میرا رب چاہے گا اور یہی مقام محمود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن گروہ در گروہ ہوں گے, ٹولیاں بنے ہوں گے, تتبع نبیہ اپنے انبیاء کی اتباع کریں گے. یقولون, اور کہیں گے لوگ اے فلاں سفارش کر دو, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش آئے گی, اور یہی سفارش فذلک یوم یبعثه اللہ المقام المحمود, جس دن اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. صحیح بخاری 4718, صحیح الجامع 1978. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, صحیح بخاری کی روایت 6304, لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها, ہر نبی کو ایک دعا دی گئی کہ وہ قبول کی جائے گی, وہ مانگ سکتا ہے. وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة, میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے دعا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح الجامع کی روایت 1468, سلسلة صحيحة 1571, أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر, لوگو قیامت کے دن میں پوری آدمیت کا اور انسانیت کا سرتاج ہوں گا اور میرے لیے کوئی فخر نہیں ہے کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے, اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. بیدی لواء الحمد, اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی. وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر, میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا, اور اس میں میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سفارش جنت کا دروازہ کھلوانے کی کریں گے. صحیح الجامع کی روایت 1457, سلسلہ صحیحہ 1570, انا اول الناس يشفع في الجنہ وانا اکثر الانبیاء تبعا, میں سب سے پہلے جنت میں سفارش کروں گا جنت میں جانے کی, اور سب سے زیادہ میری امت ہوگی. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں, وانا اول من يقرع باب الجنہ, میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. انا اول شفیع فی الجنہ, سب سے پہلے جنت کے بارے میں میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے 197, آتی باب الجنہ یوم القیامہ, میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ آؤں گا. فاستفتح, میں کھٹکھٹاؤں گا. فیقول الخازن, تو دربان کہے گا, خازن من انت, آپ کون ہیں؟ فاقول محمد, میں محمد ہوں. فیقول بک امرت, لا افتح لاحد قبلک, آپ کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسابات کے لیے بھی سفارش کریں گے اور جنت میں جانے کے لیے بھی سفارش کریں گے. اور تیسری سفارش اللہ کے رسول ان لوگوں کی کریں گے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6541, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امتوں کو لایا جائے گا, ایک پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ امت ہوگی, اور ایک پیغمبر آئے گا اس کے پاس اس کے ساتھ نفر بہت سارے لوگ ہوں گے, اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے, اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ 5 لوگ ہوں گے. وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ, اور ایسے بھی پیغمبر آئیں گے جن کا کوئی امت نہیں ہوگا, وہ اکیلے ہوں گے. پھر میں بہت ساری مخلوق کو دیکھوں گا, میں کہوں گا, یا جبریل, ہا اولائی امتی, یہ میری امت ہے؟ وہ فرمائیں گے, نہیں, آپ افق کی طرف دیکھیے, میں دیکھوں گا تو اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے. پھر فرمایا, ہا اولائی امتک, جبریل فرمائیں گے, یہ ہے آپ کی امت, یہ ہے وہ 70,000, لا حساب علیہم ولا عذاب, جن کو نہ عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا, یہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. اور ان کا کام کیا ہوگا؟ لا یکتبون, یہ جسم پہ ڈم نہیں لگائیں گے, لوہے کو گرم کر کے تپانا. ولا یسترقون, نہ ہی کسی کاہن نجومی سے جا کے اس طرح دم طلب کریں گے. ولا یتطیرون, اور نہ ہی وہ فال نکالتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے. یہ چار نشانیاں جن کے پاس ہوں گی بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے, اللہ ذوالجلال ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, سألت اللہ الشفاعة لأمتی, میں اپنے رب سے سفارش کروں گا اپنی امت کے بارے میں. اللہ فرمائیں گے, لَكَ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ, تیری امت سے میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں, اور وہ داخل ہوں گے. قلت رب زدنی, اللہ کچھ اور بڑھا دیجیے. فحسا لی بیدیہ مرتین وعن یمینہ وعن شمالہ, اللہ عز و جلال چلو بھریں گے اپنے دونوں ہاتھوں سے دو مرتبہ, دائیں سے اور بائیں سے. صحیح الجامع کی روایت 3590, سلسلہ صحیح 1879, 70,000 کے سوا ان چلوؤں میں جو آئیں گے ان کو بھی بغیر حساب کے اللہ عز و جلال جنت میں داخل فرمائیں گے. اور دوسری روایت جامع ترمذی کی ہے 2437, مع كل 70,000, اللہ فرمائیں گے ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. وثلاث حسيات من حسياتي, اور تین چلو بھر کے بھی بغیر حساب کے اللہ جنت میں ڈال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی سفارش کریں گے جنتیوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور اللہ عز و جلال نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی یہی کی تھی, اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجته في المهديين. صحیح مسلم 920. اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے اور اس کے درجات کو مہدیین میں ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانچویں ان لوگوں کے لیے ہوگی جو مدینہ میں فوت ہوئے. حدیث کے الفاظ ہیں, من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت, جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے وہ مدینہ میں فوت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو. فمن مات بالمدینہ كنت له شفیعا وشہیدا, جو مدینہ میں فوت ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن میں سفارشی بھی ہوں گا اور گواہ بھی ہوں گا. صحیح ترغیب کی روایت ہے 1195. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, لا يصبر على لواء المدینہ وشدتها احد من امتی الا كنت له شفیعا یوم القیامة او شہیدا. صحیح مسلم 1378, صحیح الجامع 7721. میری امت میں سے جو شخص بھی مدینہ کی تکلیف اور شدت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی سفارش یہ کریں گے, اعطیت الشفاعة للمذنبین من امتی یوم القیامة, گنہ گاروں کے لیے بھی مجھے سفارش کا حق دیا گیا ہے, میں ان کے لیے قیامت کو سفارش کروں گا. صحیح الجامع 1728. اور صحیح الجامع کی روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں, 3714, شفاعتی لأہل الكبائر من امتی, ایسے مومن جو کبیرہ گناہ کر بیٹھے لیکن ان کا ایمان تو ہوگا, توحید والے ہوں گے, میں ان کے لیے بھی سفارش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن آگ میں لوگ چلے جائیں گے, نہ زندہ ہوں گے نہ وہ مریں گے, ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں آگ لگی ہوگی, یہاں تک کہ وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے. سفارش کی اجازت ہوگی, ان کو پھر ضبائر ضبائر لایا جائے گا, یعنی کوئلہ بننے کے بعد انہیں گرو در گرو لایا جائے گا اور اہل جنت کے سامنے پھیلا دیا جائے گا, کہا جائے گا اے جنتیو ان پہ پانی بہاؤ, پانی بہائیں گے. اس طرح وہ دوبارہ زندہ ہوں گے, یعنی وہ اصلی شکل میں آئیں گے, جس طرح پانی کے قریب خس و خاشاک جو سیلاب کے وقت خس و خاشاک سامنے آتی ہے, اس طرح دوبارہ بیج کی طرح وہ اگ آئیں گے. اور اللہ عز الجلال, فقال رجل من القوم, جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک آدمی نے کہا, کأنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبادیہ, ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائی آبادی میں رہے ہوں اور ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو. یہ روایت صحیح مسلم کی 185, سلسلہ صحیح ہے 1551. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ جَهَنَّمِيُّونَ, میری امت میں سے قوم جہنم سے نکالی جائے گی میری سفارش کی وجہ سے اور ان کا نام رکھا جائے گا جہنمیون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں سفارش فرمائیں گے, ایسے لوگ جن پہ جو آگ کے مستحق بن چکے لیکن اس میں داخل نہیں ان کو کیا جائے گا, یہ اللہ کے رسول کی سفارش ہوگی. جب پلسرات پہ کھڑے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سلم یا رب سلم سلم, تو اللہ عز الجلال اپنے پیغمبر کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. آٹھویں سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6208, عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, هل نفعت ابا طالب بشيء, ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے, فإنه كان يحوطك ويغضب لك, آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے, کیا اس کو کچھ نفع ہوگا؟ قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار, اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوتا, میں نے ان کو آگ کی اتھا گہرائیوں میں سے نکال کے کم گہرائی والی آگ تک نکال کے لے آیا, یعنی میری سفارش ان کو عذاب میں تخفیف کا باعث بنے گی. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3885, سلسلہ صحیح ہے 54. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جب ان کے سامنے چچا کا تذکرہ ہوا ابو طالب کا, تو آپ نے فرمایا لعلہ ان تصیبہ شفاعتی, لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ, شاید کہ میری سفارش اس کو نفع دے گی قیامت کے دن. فتجعله في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه يغلي منها دماغه, گہری جہنم سے نکال کے جہنم کے اس درجے میں لایا جائے گا جہاں کعبی اس کے ٹخنوں تک آگ ہوگی جس سے دماغ کھولتا ہوگا. والعیاذ باللہ. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. انبیاء اور ملائکہ بھی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا. ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء ان يشفعوا فيشفعون ويخرجون ظلال الجنة, کی روایت 837. اجازت دی جائے گی فرشتوں کو, انبیاء کو, شہداء کو کہ وہ سفارش کریں, وہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش پہ لوگوں کو نکالا جائے گا. ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذره من ايمان, لیکن سفارش ان کی ہوگی جو مومن ہوں گے, ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کی سفارش کریں گے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون, کسی وقت کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ وہی وقت ہوگا کہ جب اس دن ایمان والوں کو نکلتے دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مومن ہوتے تو آج ہمیں بھی نکال لیا جاتا. شہید بھی سفارش کرے گا قیامت کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع الشہید فی سبعین من اہل بیتی, 70 آدمیوں کی سفارش قبول کی جائے گی. 70 آدمیوں کی سفارش شہید کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. سنن ابی داود کی روایت ہے 2522. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم یقال ادع الصدیقین فیشفعون ثم يقال ادع الانبیاء, صدیقین کو بلاؤ, انبیاء کو بلاؤ, وہ بھی سفارش کرے, ان کی سفارش میں بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے, جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 3641. قرآن بھی سفارشی ہوگا, صحیح الجامع کی روایت ہے 4443, سلسلہ صحیحہ 2019. القرآن شافع مشفع, قرآن مجید سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا ہوا ہے. وما حل مصدق, اصرار کرنے والا اور تصدیق کرنے والا ہوگا. من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار, جو اس کو اپنا امام بنا لے گا یہ اس کو جنت میں لے جائے گا, اور جس نے اس قرآن سے اعراض کر لیا یہ کھینچ کے اسے جہنم میں لے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ الملک بھی سفارش کرے گی اس وقت تک سفارش کرتے کرتے ضد کرے گی ادخلت الجنہ, جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی. صحیح الجامع 2092. روزہ بھی سفارش کرے گا, الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, روزہ اور قرآن سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ سارا دن میں نے اس کو شہوتوں کو پورا کرنے اور کھانے سے اس کو روک کے رکھا, میری سفارش کو قبول فرما, اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمانے گے. صحیح الجامع 3882. اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے سفارش کر پائیں گے. جنتی کہیں گے ربنا اخواننا, اللہ ہمارے بھائی, یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا, روزے نماز ہمارے ساتھ پڑھتے اور کرتے رکھتے عمل کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ایمان فاخرجوا, جاؤ جس کے دل میں دینار جتنا بھی ایمان ہوگا اس کو تم نکال لاؤ. اللہ عز و جلال کے مومن بندے سفارش کریں گے, ان کی سفارش بھی پھر ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت 7439. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا اہل اسلام کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا. صحیح مسلم 947. ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئت کلہم یشفعون لہو الا شفعوا فی، جس میت کے جنازے میں 100 مسلمان شریک ہوں اور وہ سفارش کریں تو ان کی سفارش کو قبول کر کے اس کی بخشش ہو جائے گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. تقولہم 40؟ قال نعم. آپ نے فرمایا اگر کسی کے جنازے میں 40 لوگ ہوں، لا یشرکون باللہ شیئن الا شفعہم اللہ فی، اور وہ 40 کے 40 توحید والے لوگ سفارش کریں اس کی بخشش کی، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. صحیح مسلم 948. اولاد بھی قیامت کے دن سفارش کرے گی. حدیث میں آتا ہے جس کے 3 بیٹے ہوں گے اور بلوغت سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گئے، اللہ عز و جلال اپنی رحمت سے اور فضل سے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، تو وہ کہیں گے حتی یدخل آباؤنا، اکیلے ہمارے والدین نہیں جائیں گے. فیقال ادخل الجنت انتم وآباؤکم، جاؤ تم بھی اور تمہارے والدین بھی جنت میں جائیں گے. سنن النسائی 1876. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ساری سفارشیں ختم ہو جائیں گے، ولم يبق الا ارحم الراحمین، اللہ عز و جلال کی ذات اقدس باقی رہے گی، ایک مٹھی بھریں گے جہنم سے جنہوں نے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا، کوئلہ بن چکے ہوں گے، انہیں ایک نہر میں اللہ ڈالیں گے، یہ نہر الحیات ہے. اور صحیح مسلم کی روایت 183 بتاتی ہے کہ اللہ عز و جلال بھی ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے جب سارے سفارشی ختم ہو جائیں گے. کن لوگوں کو یہ سفارش نصیب ہوگی؟ اللہ کے رسول کی، انبیاء اور فرشتوں کی، اور نیک لوگوں کی جو توحید کو خالص کرتے ہیں، توحید والوں کی قسمت میں یہ سفارشی ہوں گی. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، یہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہیں جو سفارش کے حقدار ہوں گے، جو اللہ کے رسول سفارش کریں گے. صحیح الجامع 967. اور دوسرے وہ لوگ جو اذان کا جواب دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 384. جو اذان کا جواب دے، پھر درود پڑھے، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرے، تو قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں گا اور میری سفارش کو قبول کیا جائے گا. تیسرا خوش نصیب وہ ہے جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول اس کی سفارش کریں گے. صحیح الجامع 6233. جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کے رسول اس کی سفارش کریں گے. سلسلہ صحیحہ 2102. لیکن کون ہے بد نصیب جو سفارشی بن ہی نہیں سکتا؟ ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ. صحیح مسلم کی روایت ہے 2598. صحیح الجامع کی روایت ہے 7773. جو دنیا میں لعنت کرتے ہیں کسی پر، لعنت بھیجنے والا کرنے والا قیامت کو نہ تو سفارشی بن سکتا ہے نہ گواہ بن سکتا ہے. کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو تمام قسم کی سفارشوں سے محروم کیے جائیں گے؟ مشرک کی سفارش نہیں ہوگی. صحیح الجامع کی روایت ہے 5-6. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من عند ربی فخیرنی ان یدخل نصف امت الجنہ بین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ. میرے پاس فرشتہ آیا اور اللہ نے اختیار دیا، چاہتے ہو تو سفارش لے لو، چاہتے ہو تو آدھی امت میں جنت میں داخل کر دوں گا آپ کی. میں نے کہا نہیں، میں نے سفارش کرنی ہے. وہی علی من مات لا یشرک باللہ شیئا، سفارش اس کی ہوگی جو مشرک نہیں ہوگا، مشرک کی سفارش نہیں ہوگی. سنت سے نفرت کرنے والے کی سفارش نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے 5926. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نفرتکم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا اور جو پی لے گا میرے ہاتھ سے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. ایسی قومیں آئیں گی جن کو میں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے. اچانک رکاوٹ آ جائے گی درمیان میں، میں کہوں گا اللہ میرے ساتھی، میرے ساتھی. جواب ملے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کے علم میں نہیں انہوں نے آپ کے بعد عمل کون سے کیے, ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد کون سے نئے نئے طریقے نکال لیے. تو میں کہوں گا اس وقت سحقن سحقن لمن بدل بعدی لمن غیر بعدی, جیسے کہ دوسری روایت میں اللہ ان کو میری آنکھوں سے دور کر دیجئے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا, اس میں تبدیلی کر دی, سنتیں چھوڑ کر بدعات کو رواج دینے والے ہر قسم کی سفارش سے محروم ہو جائیں گے. تیسرا وہ بد نصیب جس کو سفارش نصیب ہی نہیں ہوگی, جو غلوف کرنے والا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 3798, سلسلہ صحیحہ 471, صنفان من امتی لن تنالهما شفاعتی, میری امت میں سے دو ایسے بد نصیب ہیں جن کو میری سفارش نصیب نہیں ہوگی. امام ظلوم غشوم, ایسا حکمران جو ظالم بھی ہو فراڈ کرنے والا بھی ہو. یہ فراڈیا اور ظالم حکمران جو ہے اللہ کے رسول کی سفارش سے محروم ہوگا. وکل غال مارق, غلوف کرنے والا, یہ بھی اللہ کے رسول کی سفارش سے محروم ہوگا. اللہ عز الجلال سے دعا ہے اللہ عز الجلال ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم سفارش کے مستحق بن جائیں, شرک سے بچائے, بدعات سے بچائے, اور ہر قسم کے غلو سے بچائے, اور ہمیں توحید کو خالص کرنے والے بنا دے, اور ہمیں اللہ عز الجلال کی کبریائی جب بیان ہو رہی ہو, اللہ اکبر کی جب آواز آئے, ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پہنچنے والے بنائے, اور کثرت سے درود پڑھنے والے بنائے, اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے والے بنائے, جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے رسول کی شفاعت اور سفارش کے مستحق قرار پائیں, اور اللہ قیامت کے دن صاحب شفاعت کی رفاقت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.